بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 18 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دریائے سندھ سے دریائے آمو تک یادداشتیں تاریخ کی سلگتی راہوں میں مشاہدات و تجربات کا ایک رومانوی سفر ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں زید حامد. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 18 سنتے ہیں. میدان جنگ میں جانے سے پہلے میں عموماً بازار سے عام استعمال ہونے والی دوربینیں خرید لیتا اور انہیں مقامی کمانڈروں کے حوالے کر دیتا جو ہمیشہ انہیں جذبہ تشکر کے ساتھ قبول کرتے. روسی افغانستان میں آدم کش بارودی سرنگوں کو جنگ میں تجزیراتی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے تھے. مجاہدین کی مخصوص علاقوں تک رسائی روکنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں بارودی سرنگیں پورے ملک میں ہتھیار کے طور پر دبائی پھیلائی اور پھینکی گئی تاکہ مجاہدین کو اپنے ملک کی پہاڑی اور سنگلاخ زمین سے دوران جنگ کا فائدہ اٹھانے سے روکا جا سکے. صفحہ نمبر 188. جنگ کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا گیا تھا کہ افغانستان سے ان جان لیوا شکنجوں کی مکمل صفائی میں 400 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے کہ جو آج بھی خاموشی سے چھپ کر اپنے شکار کا انتظار کر رہے ہیں. اپنی گزشتہ مہمات کے دوران میرا ان خاموش شکاریوں سے انتہائی قریبی سابقہ پڑا تھا اور میں اچھی طرح سے واقف تھا کہ یہ مجاہدین کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. میں جس بھی محاذ پر پہنچا وہاں یہ بارودی سرنگیں مجاہدین کے لیے موت کا پیغام لیے ایک پہاڑ خوفناک ڈراؤنے خواب کی مانند تھی. سن 1986 میں جلال آباد میں ملنے والے اپنے ایک عزیز دوست استاد کمانڈر کوچی خان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ افسوسناک واقعہ میرے قلب و ضمیر پر ایک بوجھ تھا اور میں اس بلا کے خلاف مجاہدین کی ہر ممکنہ مدد کرنے میں اپنا ادنا سا کردار ادا کر رہا ادا کرنے کے لیے پرعزم تھا. افغانستان کے ہر محاذ مجاہدین اپنے کئی بہادر اور بہترین سپوت ان خاموش قاتلوں کے ہاتھوں کھو چکے تھے اور آج روس کی واپسی کے تقریباً 25 سال بعد بھی افغانستان میں بچھی ہوئی یہ بارودی سرنگیں افغان عوام کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہیں. اسی خطرے کی وجہ سے مقامی کمانڈر دھاتی سوراخ رساں آلات کو نہایت بیش قیمت تصور کرتے اور ہمیشہ ان کے حصول کے لیے کوشاں رہتے. عام دوربینے کے علاوہ محاذ اول پر فاصلہ پیمائی یا اندھیرے میں دیکھنے والی کوئی دوربین بھی موجود نہ ہوتی. اپنی گزشتہ مہمات میں میں نے دشمن کو صحیح نشانہ بنانے میں مجاہدین کی بے بسی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ جب بڑی تعداد میں گولہ بارود اصل ہدف ڈھونڈنے اور فاصلہ پیمائی میں ہی ضائع کر دیا جاتا تھا. سن 1986 کے اواخر میں 30 کلومیٹر تک مار کرنے والی راکٹوں کی آمد کے بعد فاصلہ بیمہ آلات اور بھی زیادہ ضروری ہو گئے تھے. مجاہدین کے پاس اندھیرے میں دیکھنے کے لیے بھی کوئی آلات موجود نہیں تھے جبکہ روسی افواج اب انہیں بے دریغ استعمال کر رہی تھی اور مجاہدین کو اس وقت شدید نقصان ناجانی نقصان اٹھانا پڑتا جب روسی کمانڈو دستے اس ٹیکنالوجی کو رات کے وقت استعمال کر کے مجاہدین کی جنگی حکمت عملی اور نقل و حرکت پر شدید ضرب لگاتے. اوپر ایک تصویر میں ایک مجاہد کی زخمی ٹانگ دکھائی گئی ہے جو کہ تقریباً بہت برے طریقے سے پاؤں کے اوپر سے یعنی کف سے کٹی ہوئی پوری ٹانگ دکھائی گئی ہے اور اندر کی ہڈی کو باقاعدہ کینچی سے کاٹ کر دکھایا جا رہا ہے اور ایک ڈاکٹر ان کی ٹانگ کو کاٹ رہے ہیں. خصوصی دھاتی سوراخ رساں آلات فاصلہ پیما اور اندھیرے میں دیکھنے والی دوربینیں مقامی طور پر دستیاب ہی نہیں تھیں. لہذا انہیں انتہائی مشکلوں سے ذاتی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے مغربی ممالک سے درآمد کیا جاتا اور انہیں ملک کے اندر لانے کے لیے مقامی سسٹم حکام کو بھی چکمہ دینا پڑتا. دوسری طرف یہ اشیاء بھی انتہائی بیش قیمت تھی جو ہمارے محدود وسائل کی حد سے باہر ہوتی, لہذا صدقات یا امداد کے ذریعے صرف مٹھی بھر آلات ہی جمع کیے جا سکتے تھے. اسی وجہ سے یہ آلات ہمارے لیے کسی قیمتی خزانے سے کم نہ ہوتے اور انہیں منزل تک پہنچانے کے لیے ذاتی توجہ دی جاتی اور اس سے پیشتر میں مدھم روشنی کو بڑھا کر اندھیرے میں دیکھنے والی دوربینیں مختلف ذرائع سے بھجوا چکا تھا, لیکن اس مرتبہ میں یہ سامان ذاتی طور پر پہنچانا چاہتا تھا. ملک بھر میں موجود ہزاروں محاذ جنگ پر تمام کمانڈروں کی ضروریات پوری کرنا تو ممکن نہ تھا, لیکن سرحدی علاقوں میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے مجاہدین کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے پرعزم تھے, خاص طور پر ان علاقوں میں جو ہمیشہ روسی فوج کے شدید دباؤ کا شکار رہے تھے, کیونکہ افغان مجاہدین کے لیے رسد اور کمک کا راستہ ہونے کے باعث ان علاقوں کی حیثیت تصویر آتی تھی. روسی افغان نے ہمیشہ سے افغانستان کے مشرقی صوبوں پر قبضہ کرنے یا ان کے داخلی راستے بند کرنے کی کوشش کی تھی, کیونکہ یہ صوبے پاکستانی سرحد کے ساتھ ساتھ واقع ہیں. اگر وہ پاکستان سے مجاہدین کی رسد بند کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو لا محالہ افغانستان کے اندرونی علاقوں میں جاری تحریک مزاحمت پر دباؤ پڑ جاتا. ان دنوں روسی کمانڈر دوستوں کی پاکستان سے ملحقہ سرحدی علاقے میں جارحانہ انداز میں تانیاتی کے پس منظر پس پشت خطے کی جغرافیائی سیاست کے ماحول میں آنے والی چند اہم تبدیلیاں پوشیدہ تھیں کہ جو سن 1986 میں اس وقت ابھر کر سامنے آئی جب میں افغان جہاد کا حصہ بنا. سن 1987 کے اواخر تک روسی فوج کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی. اس وقت تک سٹنگر طیارہ شکن میزائل اور میلان ٹینک شکن راکٹ مجاہدین کے اسلحے خانے کا حصہ بن چکے تھے کہ جنہوں نے روسیوں کی فضائی اور بختر بند فوج کی برتری کو خاک میں ملا دیا تھا. ان کے خوفناک Mi-24 گن شپ ہیلی کاپٹروں اور لڑاکا طیاروں کے تباہ ہونے کی شرح خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی. ایک تصویر میں ایک مجاہد کی تصویر دکھائی گئی ہے جس میں مجاہد دوربین کے ذریعے علاقے کو دیکھ رہا ہے اور مجاہدین کے ٹینک شکن میزائل ان کے ہیبت ناک T-62 اور T-72 ٹینکوں کو بھی نصیب و نابود کر رہے تھے. صفحہ نمبر 190. بدہواسی میں زج ہو کر روسی افواج بھی مجبور ہو گئی تھی کہ اپنی حکمت عملی کو یکسر تبدیل کر دیں, اور اب وہ پیادہ فوج, توپخانے اور کمانڈر دوستوں کو مجاہدین کے علاقوں, خصوصاً پاکستان سے ملحقہ سرحدی صوبوں میں اندر تک داخل کر رہی تھی. عالمی منظرنامے میں اس وقت جنیوا مذاکرات بھی جاری تھے کہ جہاں روسی افغانستان سے اپنے انخلا کا نظام اوقات طے کرنے کے لیے بات چیت کر رہے تھے. یہ ایک مسلمہ بین الاقوامی حقیقت تھی کہ روسی سلطنت اب بری طرح تھک کر شکست کے نزدیک پہنچ چکی تھی, لہذا پاکستان کے اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق جنیوا مذاکرات میں سوویت یونین کے خلاف ایک سخت لائحہ عمل اپنانے کا ارادہ رکھتے تھے. مذاکرات میں مضبوط سیاسی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے روسی میدان جنگ میں بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کی سر توڑ کوششیں کر رہے تھے, اس لیے اپنے کمانڈر دوستوں کے ذریعے پاکستانی سرحد کے بالکل نزدیک واقع مجاہدین کے مراکز پر جارحانہ حملے کر رہے تھے. میں سن 1986 میں ایک ایسی ہی جنگی کاروائی کا جشن دید گواہ اور کردار بھی تھا جب روسی کمانڈر دوستوں نے جلال الدین حقانی کے زے اور غن پر قبضہ کر کے مجاہدین کو ششتر کر دیا تھا. اپنے ابتدائی سفروں میں میں پکتیا, جلال آباد اور پکتیکا کے محاذوں پر مہم جوئی کر چکا تھا اور افغانستان میں لڑی جانے والی جنگ میں آنے والی بتدریج تبدیلی کا بھی مشاہدہ کر رہا تھا. اب مجھے علم ہوا کہ افغانستان کے شمال مشرقی صوبے کنٹر میں ایک خون ریس جنگ لڑی جا رہی ہے. اپنے حاصل کیے گئے جدید دھاتی سراغ رساں آلے اور فاصلہ پیمائی دوربینوں کے ہمراہ محاذ جنگ کے خط اول تک پہنچ کر ذاتی طور پر سامان پہنچاتے ہوئے جل از جل کنڈر کی لڑائی میں شریک ہونا چاہتا تھا. یہ موقع جل ہی آن پہنچا. انجینئر احمد شاہ زئی جو کہ مجاہدین کے اتحاد اسلامی دھڑے میں استاد سیاف کے نائب تھے، ہمارے ابلاغی گروپ ایم اے جے کے سرپرست بھی تھے. میں اپنے عزیز چیچن دوست ابو عائش اور آئرش ساتھی محمد کے ہمراہ انجینئر احمد شاہ کے زیر سایہ ہی اطلاعات اور آرا سازی کی جنگ لڑ رہا تھا. اب تک میرے اور انجینئر احمد شاہ کے درمیان ایک ذاتی اور قریبی دوستی کا تعلق قائم ہو چکا تھا. لوگ غلط فہمی کی بنا پر انہیں احمد شاہ مسعود سمجھتے تھے، لیکن در حقیقت یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں. میں 1992 میں تک انجینئر احمد شاہ احمد زئی سے رابطے میں رہا، اور یہ تعلق بالآخر اس وقت منقطع ہوا کہ جب میں افغانستان چھوڑ کر واپس آ گیا. وہ ایک انگریزی بولنے والے افغان تھے کہ جن کی رفیقہ حیات افریقی نژاد امریکی خاتون تھی. ان کی شخصیت بہت پرخوشگوار اور طبیعت بہت عاجز اور منکسر مزاج تھی. وہ میدان جنگ کے ایک تربیت یافتہ کمانڈر سے زیادہ ایک سفارتکار اور سیاستدان تھے کہ جو استاد سیاف کی سربراہی میں قائم تنظیم اتحاد اور اسلامی کے مالی اور انتظامی امور کے نگران تھے. صفحہ نمبر 151 پر ایک چھوٹی تصویر میں احمد شاہ کی تصویر ہے. نرفس اتفاق حنیف جنیف رفزا تاما و باتا لدائنا جشیج قوامہ نصف ملیون مجاہد احمد شاہ. کچھ عرصہ پہلے تک وہ استاد سیاف اور استاد ربانی کے ساتھ کابل میں مقیم تھے، اور ایک ایسے وقت میں جب افغانستان پر امریکہ اور نیٹو نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ ایک فعال سیاسی زندگی گزار رہے ہیں. وہ دیر سے اپنے ملک پر ایک اور بیرونی قبضے کے خلاف ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں حالات کے ہاتھوں بے بس نظر آتے ہیں. سن 2010 میں الجزیرہ ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں جہاں میں مہمان تجزیہ کار کی حیثیت سے مدعو تھا، انجینئر احمد شاہ زئی کو بھی براہ راست فون پر لے لیا گیا. ہم دونوں ہی اس حسن اتفاق پر حیران رہ گئے. ہم نے 18 برس کے بعد ایک دوسرے سے مختصر بات کی اور باہمی خیریت سے آگاہ ہوئے. حقیقتاً یقیناً اس سے ماضی کی کچھ درد انگیز یادیں بھی خود بخود ذہن میں امڑ آئیں. یہ سن 1987 کے موسم خزاں کا ذکر ہے جب انہوں نے مجھے پشاور آنے کی دعوت دی تاکہ ہم ایم ایم اے جے کے معاملات اور مہمات پر مشاورت کر سکیں. پشاور کے نزدیک پبی کے محابر کیمپ کی خستہ حال مسجد میں بیٹھ کر میں نے انہیں دھاتی سوراخ رساں آلہ اور فاصلہ پیمائی کی دوربین دکھائی. مجھے ان کی آنکھوں میں ایک جوشیلی سی چمک دکھائی دی. وہ خود بھی پہلی فرصت میں ان آلات کو اگلی محاذ تک پہنچانے کے لیے بےتاب تھی. یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں انہوں نے میری ملاقات صوبہ کنٹر میں اتحاد اسلامی کے خط اول کمانڈر اسد اللہ سے کروائی. اسد ایک خوبصورت نوجوان تھا اور ایک غیور اور پراعتماد افغان مجاہد کی بہترین مثال. ایک کمانڈر کے لیے وہ قدر نو عمر تھا، یہی کوئی 25 برس کا، لیکن اس میں اس بھاری ذمہ داری کو اٹھانے اور نبھانے کی پختگی اور ہمت موجود تھی. درمیانے قد کا یہ چھوٹی سی داڑھی والا وجی ان نوجوان صوبہ کنٹر کے دارالحکومت اسمار کے ایک مقامی قبائلی سردار کا بیٹا تھا. لہٰذا وہ اپنے قبیلے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ اس کا عمر رسیدہ قابل احترام باپ اور چھ چھوٹے بھائی کے، جن میں سب سے کم عمر صرف 16 برس کا تھا۔ ایک چھوٹی سی تصویر میں افغانستان ایک نقشہ دکھایا گیا ہے جس میں بہت سارے ممالک کی نشاندہی اور شہروں کی نشاندہی کی گئی ہے، مثلا افغانستان، پاکستان، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، ایران، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام اس نقشے میں موجود ہیں۔ کابل کو باقاعدہ ریڈ کلر سے واضح کر کے دکھایا گیا ہے، صفحہ نمبر 192 اور 193 پر مجاہدوں کی تصویر موجود ہے، جس میں کچھ کم عمر مجاہد اپنی رائفلوں کو تھامے ہوئے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، صفحہ نمبر 194۔ سب کے سب مزاحمت کار اور اسد کے مجاہد دستے کا حصہ تھے۔ افغانستان میں مجاہدین گروہ قبائلی اور دیہاتی اور خاندانی بنیادوں پر تھے، اور کسی پورے خاندان یا گاؤں کے مردوں کا ایک ہی مجاہد گروہ اور ایک ہی محاذ پر موجود ہونا عام سی بات تھی۔ اس طرح آپس میں اتحاد کو فروغ ملتا اور سخت نظم و ضبط بھی قائم رہتا۔ علاوہ ازیں چونکہ وہ سب ایک محاذ پر اپنے ہی گھروں یا اپنے مقبوضہ دیہات کے قریب ہی لڑائی میں مشغول ہوتے، لہٰذا ان کا جوش و خروش اور جذبہ جہاد دیدنی ہوتا۔ ہم دونوں میں جلد ہی بے تکلفی پیدا ہو گئی اور ہم گہرے دوست بن گئے۔ اسد اگلے چند دنوں تک محاذ پر جانے کی تیاری کر رہا تھا اور پبی میں رسد اور وسائل اکٹھا کرنے کی غرض سے ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا موقع تھا کہ میں محاذ کے خط اول تک جا سکوں۔ جلد ہی میں اس کے ساتھ ڈبل کیبن ٹویوٹا پک اپ میں پاکستان کے قبائلی علاقوں مہمن اور باجوڑ کی طرف عزم سفر تھا۔ یہ جہاں سے ہم نے کنٹک کی جانب روانہ ہونا تھا، اس کے والد اور دو چھوٹے بھائی بھی ہمارے ہمراہ تھے۔ تجزیراتی اعتبار سے صوبہ کنڈر ایک انتہائی اہم علاقہ ہے۔ یہ پاکستان کے دو قبائلی علاقوں مہمن اور باجوڑ کے ساتھ منسلک ہے اور شمال مشرقی افغانستان کا آخری صوبہ پشتون صوبہ بھی۔ یہ مجاہدین کے لیے ایک اہم گزرگاہ تھی کہ جہاں سے رسد اور مجاہدین ملک کے وسطی اور شمالی علاقوں تک بھیجے جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ روسی افواج اور مجاہدین کے درمیان اس علاقے پر قبضے کے لیے ہمیشہ شدید جھڑپیں ہوتی۔ اسمار کا قبضہ باجوڑ سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آج بھی جب افغانستان امریکہ اور نیٹو افواج کے قبضے میں ہے، افغانستان کی چند شدید ترین جھڑپیں اسی صوبے میں ہوئی ہیں۔ امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے اعتبار سے یہ علاقہ سب سے زیادہ خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔ حقیقتاً افغانستان میں یہی وہ علاقہ ہے کہ جس کو امریکی فوج نے افغان مجاہدین کے شدید جنگی دباؤ کے باعث خالی کر دیا ہے۔ اس زمانے میں تمام مجاہدین دھڑوں کے مراکز کنٹر میں قائم تھے، مگر آج اس علاقے میں صرف گلبدین حکمتیار کی حزب اسلامی ہی متحرک نظر آتی ہے، کہ جن کے ہمراہ حقانی گروہ کے چند مجاہدین بھی علاقے میں برسر پیکار ہیں۔ ایک چھوٹی سی تصویر ہے جس میں نیچے لکھا ہے، تاریخ 80 کی دہائی کو دوبارہ دہراتے ہوئے، کنٹر میں امریکی افواج پر ہونے والا ایک حملہ۔ صفحہ نمبر 195۔ روسی افواج نے اس علاقے پر قبضہ قائم رکھنے کے لیے ایک بھاری قیمت ادا کی تھی، اور آج امریکی فوج بھی اسی صدمے سے دوچار ہے۔ یہ علاقہ پیچیدہ، دشوار گزار اور سنگلاخ ہونے کے ساتھ ساتھ جنگلات اور پہاڑیوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہاں موجود تنگ وادیوں کی وجہ سے مشینی فوج کی آمد و رفت انتہائی مشکل ہے، کہ جس کے باعث یہاں سڑک پر کھاد لگا کر حملہ کرنا آسان ہے۔ اور نتیجتاً یہ خطہ گوریلا جنگ کے لیے موضوع ترین ہے۔ دریائے کنٹر پوری وادی میں ایک تنگ سڑک کے ساتھ بہتا ہے جو دور شمالی علاقے مشرقی علاقے پر بدخشاں تک جاتی ہے۔ بدخشاں تاجک آبادی پر مشتمل افغان صوبہ ہے جو وہان کی تنگ پٹی کے ذریعے ایک جانب چین اور دوسری جانب چترال سے منسلک ہے۔ جب پاکستان میں چترال کا زمینی خطہ برفباری کے باعث ملک کے باقی حصوں سے کٹ جاتا ہے تو چترالی باشندے افغانستان میں کنٹر سے ہوتے ہوئے دوبارہ پاکستان کے سرحدی علاقوں باجوڑ، مہمند یا خیبر میں داخل ہوتے ہیں۔ باجوڑ سے مہمند تک تمام تر پہاڑی سلسلوں اور چوٹیوں پر مجاہدین کا قبضہ تھا، مگر نیچے موجود وادیوں اور دیہاتوں پر روسی افواج قابض تھیں۔ اپنی پشت پر پاکستان کی موجودگی کے باعث مجاہدین کے اقبی مراکز اور رصد کے مکمل طور پر راستے محفوظ تھے، جس کے باعث انہیں افغانستان کی آمد و رفت میں کسی قسم کی مشکلات نہیں آنی تھی۔ لیکن دیہات اور وادیوں میں رہائش رکھنا ممکن نہ تھا۔ مجاہدین کی طیارہ شکن توپیں پاکستانی سرحد کے ساتھ ساتھ ہر پہاڑی سلسلے میں موجود تھیں اور پہاڑیوں پر درجنوں جنگی مورچے نظر آ رہے تھے کہ جہاں تمام مجاہدین دھڑوں کی نمائندگی کرنے والے دستے موجود ہوتے۔ انہی پہاڑی چوٹیوں سے مجاہدین نیچے وادی سے گزرنے والے روسی قافلوں کو اپنی توپوں اور راکٹوں کی مدد سے مستقل نشانہ بناتے رہتے، اور ساتھ ہی ساتھ مجاہدین لڑاکا دستے روسی فوجیوں پر گھات لگا کر حملہ کرنے کے لیے بھی نکلتے رہتے۔ یہ جنگی پوزیشنیں روسی فوج کے لیے مستقل پریشانی کا باعث تھیں اور وہ گاہے بگاہے یہاں سے مجاہدین کے قدم اکھاڑنے کے لیے جوابی حملے کرتی رہتی۔ تاہم روسی توپخانے کی گولہ باری اور راکٹ حملے پہاڑی چٹانوں میں بنائے گئے ان گہرے بینکروں کے خلاف بالکل بے اثر ثابت ہوتے۔ ان علاقوں میں ٹینکوں کی نقل و حرکت بھی صرف نیچے وادی میں موجود سڑکوں تک ہی موجود ہوتی، جس کے باعث وہ صرف بختر بند توپیں بند کر ہی رہ جاتے۔ لہٰذا مجاہدین کے ان مورچوں کو تباہ کرنے کا واحد ذریعہ فضا سے لڑاکا طیاروں یا گن شپ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے حملہ کرنا ہی تھا۔ لیکن سن 1986 میں اواخر تک اسٹنگر میزائل کی آمد نے کھیل کا جو نقشہ ہی بدل ڈالا تھا۔ اب روسی افواج کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہ تھا۔ وہ کمانڈر دستوں کو دو بدو لڑائی کے لیے بھیجے کہ وہ کمانڈر دستوں کو دو بدو لڑائی کے لیے بھیجے کہ جس سے مجاہدین کے لیے صورتحال انتہائی سنگین اور خونریز ہو چلی تھی۔ باجوڑ سے گزرتے ہوئے ہم افغان سرحد سے کچھ دیر پہلے رک گئے اور مقامی دیہاتوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے پہاڑی چوٹی کی جانب ایک مشکل اور طویل پیدل مسافت کا آغاز کیا۔ یہاں پاکستانی قبائلی اور افغان مہاجرین دونوں ہی آباد تھے۔ مقامی اور افغان پشتونوں کے درمیان تعلقات دوستانہ تھے اور مجاہدین اور ان کے خاندانوں کو اپنے میزبانوں کی جانب کسی بھی قسم کی ناگواری کا احساس نہ ہوتا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہاڑی پر چڑھتے ہوئے ایک بزرگ افغان خاتون نے میرے غیر ملکی خدوخال، اینک اور کیمرے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور ان کی آنکھوں میں مجھے پیار اور خلوص کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسد اور اس کے ساتھیوں سے پشتوں میں کچھ کہا۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد اچانک وہ خاتون جلال میں آ گئی اور ان پر پتھر برسانے لگی۔ یہ سب شرمندہ سی مسکراہٹ لیے اس خاتون اور اس کے غصے کو درگزر کرتے ہوئے خاموشی سے اس کی پہنچ سے دور نکل گئے۔ میں اس معاملے پر ہکا بکا رہ گیا کہ آخر ان کے درمیان ایسا کیا معاملہ ہوا تھا کہ جس سے وہ خاتون اس قدر بھڑک اٹھی۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ اس خاتون نے ان سے دریافت کیا کہ میں ایک عرب مہمان ہوں۔ اس پر جب انہوں نے تصدیق کی کہ میں واقعی مہمان ہوں، لیکن پاکستانی مہمان کے جو جہاد میں ان کی مدد کرنے آیا ہے، تو اس خاتون نے انہیں بزدلی کا طعنہ دیا اور چلاتے ہوئے کہا کہ اگر وہ حقیقی معنوں میں جہاد کرنے والے مرد ہوتے تو دوسرے ملک کے مسلم بھائیوں کو اپنے گھر بار اور خاندانوں کو چھوڑ کر ان کی مدد کے لیے نہ آنا پڑتا۔ میں حیران رہ گیا، یہ انتہائی خوددار اور غیور بزرگ خاتون افغان قوم کی اس ثقافتی اور نسلی غیرت و حمیت کی عکاس تھی کہ جس کے باعث اس قوم نے انتہائی مشکل صورتحال کے باوجود بھی جہاد کو ایک طویل عرصے سے جاری رکھا ہوا تھا۔ باہر سے آنے والے کبھی بھی افغانستان کی جنگی اور قبائلی ثقافت میں موجود شامل خودداری، اعتماد اور احساس تفاخر کو نہیں سمجھ سکتے۔ سکندر سے لے کر برطانیہ، روس اور امریکہ سمیت تمام حملہ آوروں نے بھی یہ سبق ایک بڑی خونی قیمت چکانے کے بعد ہی سیکھا۔ 1979 سے لے کر آج تک گزشتہ 32 برس سے افغان قوم مسلسل حالت جنگ میں ہے، اور اب تک انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اب آخری حملے کا بھی جم کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں اس معاملے پر اللہ کا جتنا شکر کروں کم ہے کہ اس زمانے میں میں بھی اپنی عاجزانہ بساط کے مطابق ان بہادر افراد کے ہمراہ موجود تھا کہ جو تاریخ کا دھارا بدل رہے تھے۔ ہمارے چٹانی مورچے سے کہ جو آئندہ چند دنوں کے لیے ہمارا مستقر بننے والا تھا، نظر آنے والا منظر انتہائی سحر انگیز تھا۔ یہ پورا پہاڑی علاقہ سلسلہ پاکستانی سرحد کے ساتھ ساتھ تقریباً 2 کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا، اور یہاں ایک قطار میں مجاہدین کے مورچے قائم تھے۔ تمام مجاہدین دھڑوں کی یہاں نمائندگی موجود تھی اور ان کے آپس کے تعلقات بھی انتہائی دوستانہ تھے۔ اگر ایک جنگی طیارہ اس پہاڑی سلسلے پر سے پرواز کرتا تو وہ ایک قطار میں قائم تمام چوکیوں کے اوپر سے گزرتا۔ ہماری پشت پر پاکستان تھا، جبکہ سامنے کنٹر کی وادی، دریائے کنٹر وادی کے بیچوں بیچ گزرتا تھا کہ جس کے پہلو میں ایک بل کھاتی ہوئی سڑک بھی صاف دکھائی دیتی تھی۔ اس وادی میں چھوٹے چھوٹے گھر اور دیہات واقع تھے۔ اور کچھ فاصلے پر قائم روسی چھاؤنیاں یہاں موجود خطرات کا احساس دلاتی تھیں۔ ہمارے ارد گرد کی پہاڑیاں گہرے سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی، جو چھپنے کی آڑ کے لیے بہترین آڑ فراہم کرتا تھا۔ یہ علاقہ اس قدر سنگلاخ اور دشوار گزار تھا کہ وہاں گز پر نکلنا، حتیٰ کہ چلنا پھرنا بھی انتہائی مشکل تھا۔ باہر قید دفاعی جنگ کے لیے یہ ایک مثالی پہاڑی علاقہ تھا۔ ایک 14.5 ملی میٹر کی طیارہ شکن توپ ہمارے مورچے پر نصب تھی، اور یہ دستہ تقریباً 25 مجاہدین پر مشتمل تھا، جو مختلف غاروں، مورچوں اور چھوٹے بنکروں میں بکھرے ہوئے تھے۔ ایسے کئی مورچے اس پہاڑی سلسلے پر پھیلے ہوئے تھے کہ جس کے باعث اسے ایک مضبوط مجاہد مرکز پر تصور کیا جاتا تھا۔ ایک چھوٹی سی تصویر ہے جس کے نیچے لکھا ہوا ہے، مجاہدین کی ایک طیارہ شکن گن پوزیشن۔ کنٹر کے پہاڑی سلسلوں میں ایسی کئی پوزیشنیں پھیلی ہوئی تھیں۔ مجھے ایک کلاشن کوف رائفل اور سینے پر باندھنے کی والی بیلٹ دے دی گئی، جس کے ساتھ مزید 4 بھرے ہوئے میگزین، اضافی گولیاں اور دستی بم بھی منسلک تھے۔ سوتے ہوئے بھی اپنے اسلحے کی پیٹی پہنے رکھنا اور کلاشن کوف کے پٹی کو اپنے بازو کے ساتھ لپیٹ کر رکھنا، اسد نے مجھے ہدایت دی، اور اپنے جوتے بھی مت اتارنا۔ اس نے نرمی سے اضافہ کیا، میں حیران رہ گیا کیونکہ دوسرے محاذوں پر ایسا نہیں کیا جاتا تھا۔ وہاں رات کے وقت ہم عام طور پر اسلحے کی پیٹیاں اور جوتے اتار کر سوتے، لیکن یہاں ہدایات کافی سخت تھیں۔ میں نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو ہر شخص ہی سوتے میں ہوئے بھی مکمل طور پر کیل کانٹے سے مسلح تھا۔ میں نے پشت کے بل لیٹنے کی کوشش کی، لیکن سینے پر اسلحے کی پیٹی کے بھاری دباؤ کی وجہ سے مجھے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں کروٹ کے بل لیٹا تو ذرا بہتر محسوس کیا، کیونکہ اب پیٹی کا وزن زمین پر آ گیا تھا، لیکن اب میں حرکت کرنے سے بھی قاصر تھا۔ جوتے پہنے بندوق کندھے سے لگائے اور اسلحے کی پیٹی سینے پر باندھے ہوئے میں نے پہلو کے بل ہی سونے کی کوشش کی۔ یہ کتنا عجیب معاملہ ہے، میں نے پہلو کے بل ہی سونے کی کوشش کی، یہ کیا عجیب معاملہ ہے۔ میں نے خود کلامی کی مگر کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، شاید میری بے چینی کو سمجھتے ہوئے اسد نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ میں کل صبح تمہیں کچھ دکھاؤں گا۔ کتاب کا پارٹ نمبر 18 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 19 میں سنیں۔